الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم یہ سورہ صاد کا آخری رکوع ہے اور سورت کا اہم موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے اور نبی ہونے کو ثابت کرنا ہے. اور کفار مکہ اور مشرکین مکہ کی تردید, اسی ضمن میں حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے کچھ تذکرے بھی ہوئے اور متقین کے حسن انجام اور سرکشوں کے انجام بد کو بھی بیان کیا گیا. اب اس آخری رکوع میں پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو بیان کیا جا رہا ہے, اور یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کے سچے پیغمبر ہیں. آپ جو کچھ فرماتے ہیں وہی ہی سے فرماتے ہیں, اور بہت سی ایسی باتیں جو آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم اہل مکہ کے سامنے پیش کی ہیں اس کا علم ایک عام آدمی کو ہونا یہ ممکن نہیں تھا, اس کے باوجود بھی وہ خبر تم تک پہنچائی. تو کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ اللہ تعالی سے ہے؟ چنانچہ ارشاد باری ہوتا ہے, قل آپ فرما دیجئے انما انا منذرن، میں تو ڈرانے والا ہی ہوں، میں دنیا میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ بنو آدم کو، انسانوں کو یہ پیغام پہنچاؤں کہ اگر تم نے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی ربوبیت، اللہ تعالی کی وحدانیت اور میری رسالت کو قبول نہیں کیا اور میرے پیغام کے مطابق زندگی نہیں گزاری تو دنیا میں بھی تمہاری ذلت ہے اور آخرت کی ہمیشہ کی رسوائی بھی ہوگی، اس لیے تم اللہ کے عذاب سے ڈرو اور ایمان قبول کر کے اس عذاب سے بچو، میں تو ڈرانے والا ہی ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر جو سب سے پہلا خطبہ ارشاد فرمایا اس میں بھی یہی ارشاد فرمایا کہ انی انا النذیر العریان، میں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، میری بات کو غور سے سنو۔ یہ گویا جواب ہے کفار مکہ اور مشرکین مکہ کی اس بات کا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، کہ کافر یہ کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے اور جھوٹا ہے، تو یہ گویا اس کا جواب ہے کہ انما انا منذرن، میں تو ڈرانے والا ہوں، نہ ساحر ہوں نہ جھوٹا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور جو پیغام لے کر میں آیا ہوں اس میں سے ایک پیغام یہ ہے وما من الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار، کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ یہ گویا رد ہو رہا ہے کافروں کی اس بات کا کہ اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کیا اس شخص نے اتنے سارے خداؤں کا ایک ہی خدا بنا لیا ہے، یہ تو عجیب چیز ہے۔ تو فرمائے کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے وما من الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور وہ اللہ بھی کیسا، الواحد، جو ایک ہی ہے، ذات میں بھی ایک، صفات میں بھی ایک، القہار، وہ غالب بھی ہے، رب السماوات والارض وما بینہما، آسمانوں اور زمینوں اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان سب کا رب۔ اور رب کسے کہتے ہیں، جو پرورش کرتا ہے، جو ہر چیز کو اس کے حد کمال تک پہنچانے کے لیے اس کی تمام ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ العزیز زبردست ہے، غالب بھی ہے، آسمانوں اور زمینوں کا رب بھی ہے، زبردست بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں الغفار، بہت زیادہ بخشنے والا بھی ہے، جلال بھی ہے، جمال بھی ہے۔ قل، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے ہو نبأ عظیم، یہ قرآن مجید جسے لے کر میں آیا ہوں یہ زبردست خبر ہے، اس کا بہت اونچا مقام ہے۔ انتم عنہ معرضون، اور تم ایسی زبردست خبر سے اعراض کر رہے ہو، منہ پھیر رہے ہو، اسے سنتے نہیں، اسے قبول نہیں کرتے۔ ذرا سنو تو صحیح، اس پہ ذرا غور تو کرو۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ اللہ کے علاوہ اور کسی نے لکھا ہوتا، بنایا ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو اتنی بڑی کتاب میں ضرور اختلاف پاتے، لیکن اختلاف کہیں بھی نہیں ہے، کنٹرڈکشن کہیں بھی نہیں ہے، ہر بات اپنی جگہ پہ ٹھیک ٹھیک۔ ایک حرف کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں یہ کمی ہے یا یہ زیادتی ہے،
بہتر سے بہتر مضمون نگار، آرٹیکل لکھنے والا، مضمون لکھنے والا جب اس مضمون کو لکھنے سے فارغ ہوتا ہے اور ایک کامن آدمی بھی اسے پڑھتا ہے جسے لکھنے کا سلیقہ نہیں ہے، پھر بھی کسی نہ کسی جگہ پر اس کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ یہاں پر یہ ورڈ ہوتا تو اچھا رہتا، یہ سینٹنس اگر اس طرح ادا کیا جاتا تو بہت اچھا مضمون ہو جاتا. اس قرے ارضی پر قرآن مجید اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ دو ہی چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں پڑھنے والا آج تک یہ نہ کہہ سکا کہ اس لفظ کی جگہ پر یہ لفظ ہوتا تو اچھا ہوتا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ جل جلالہ وعم نوادہ کا کلام ہے، اور اس دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں اللہ کے پیغمبر ہیں. ہوا نبؤن عظیم، یہ زبردست خبر ہے، بہت بڑی خبر ہے، بڑی شان والی خبر ہے قرآن مجید. انتم عنہ معرضون، جس سے تم اعراض کر رہے ہو. پر بعض حضرات مفسرین نے یہ کہا ہے کہ نبؤن عظیم سے مراد قیامت کا دن ہے. عم یتساءلون، کس چیز کے بارے میں آپس میں یہ سوال کر رہے ہیں، آپس میں یہ گفتگو ان کی کس چیز کے بارے میں ہو رہی ہے؟ کہ ان النبأ العظیم، زبردست خبر کے بارے میں یہ گفتگو کر رہے ہیں. وہاں بھی ہو گیا ان النبأ العظیم، یہاں بھی کہا قل ہو نبؤن عظیم. تو اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. تو وہاں حضرات مفسرین نے یہ کہا ہے کہ نبؤن عظیم سے مراد قیامت ہے. تو بعض حضرات نے کہا کہ یہاں بھی یہی مراد ہو سکتا ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ قیامت ایک بڑی خبر ہے اور اس سے تم اعراض کر رہے ہو. اقترب للناس حسابہم، ان کے حساب کا دن بالکل قریب آ گیا ہے. وہم فی غفلت معرضون، اور یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور منہ پھیر رہے ہیں، اعراض کر رہے ہیں. تو اس سے مراد قیامت کا دن بھی ہو سکتا ہے، اس سے مراد قرآن عظیم بھی ہو سکتا ہے. آپ فرما دیجئے کہ قرآن مجید یہ بڑی چیز ہے، زبردست چیز ہے جس سے تم اعراض کر رہے ہو، اور یہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی کتاب ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ ما کان لی من علم بالملئ الاعلی اذ یختصمون، مجھے ملئ اعلی کی کچھ خبر نہیں تھی جبکہ فرشتے بحث و مباحثہ کر رہے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن مجید کے اللہ کی کتاب ہونے کی دلیل پیش فرما رہے ہیں، اور یہ دلیل بھی اللہ نے بھیجی ہے کہ فرشتے جب اللہ تعالی سے مباحثہ کر رہے تھے، بحث کر رہے تھے. بھائی کیا بحث چل رہی تھی؟ بحث یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالی نے فرشتوں سے یہ کہا کہ انی جائر فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک نائب مقرر کرنے والا ہوں. تو یہ اس وقت کی گفتگو ہے جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو وجود بھی نہیں ملا تھا. انی جائر فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک نائب مقرر کرنے والا ہوں. تو فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ آپ زمین میں ایسے شخص کو پیدا کریں گے جو اس میں فساد مچائے گا، اس میں خون بہائے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، وہ تو خون بہائے گا اور فساد مچائے گا، اسے آپ زمین میں نائب بنانا چاہتے ہیں، اور ہمیں دیکھو. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، آپ کی ہم تسبیح کرتے ہیں، آپ کی حمد کرتے ہیں. وَنُقَدِّسُ لَكَ، آپ کی تقدیس کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، یہ سب کچھ تو میں بھی جانتا ہوں کہ وہ خون بہائے گا اور فساد مچائے گا، اور تم تسبیح کرتے ہو، تقدیس کرتے ہو، تحمید کرتے ہو، یہ میں بھی جانتا ہوں. لیکن اس کے علاوہ ایک اور بات ہے جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور وہ بات کیا تھی؟ کہ تم تسبیح پڑھتے ہو، تقدیس کرتے ہو، حمد کرتے ہو، اس لیے کہ وہ تمہاری غذا ہے، اور جسے میں پیدا کرنا چاہتا ہوں اس میں فساد کا مادہ ہوگا، خون بہانے کا مادہ ہوگا، لیکن وہ میری تسبیح کرے گا، تقدیس کرے گا، حمد پڑے گا، غذا کے لیے نہیں، میری رضا کے لیے. انی عالم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تمہارے اندر ایک ہی قوت ہے، خیر ہی خیر، اس کے اندر دونوں قوتیں رکھوں گا، خیر کی بھی شر کی بھی، اور وہ شر کی قوت کو دفع کر کے خیر کی طرف اپنے اختیار سے آئے گا. میں ایسا بندہ پیدا کرنا چاہتا ہوں. فرشتوں نے اللہ جل جلالہ وعمن والہ سے جو یہ گفتگو کی تھی وہ بحث نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالی سے حکمت معلوم کرنا چاہتے تھے. جیسے ایک فرما بردار بیٹا اپنے باپ سے پوچھتا ہے کہ ابا جان، میں آپ کی اتنی زیادہ خدمت کر رہا ہوں اور آپ بھائی کو وہاں بھیج رہے ہیں. تو فرما بردار بیٹا ہے اور باپ کی بڑائی کو اور باپ کے زیادہ عقل مند ہونے کو تسلیم کرتا ہے، اس لیے اعتراض نہیں کر رہا ہے، حکمت معلوم کرنا چاہتا ہے کہ ابا اس کی وجہ کیا ہے. تو فرشتے اللہ جل جلالہ وعمن والہ کی ایک لمحے کے لیے بھی نافرمانی نہیں کر سکتے. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ جانتے تھے کہ لا یسأل عما یفعل، اللہ جو چاہے کرتا ہے اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا. لیکن وہ حکمت معلوم کرنا چاہتے تھے کہ ایسی مخلوق جو خون بہائے گی، فساد مچائے گی، اسے ہم جیسی مخلوق کو چھوڑ کر جو تسبیح میں مشغول رہتی ہے، تقدیس میں مشغول رہتی ہے، خلیفہ بنایا جا رہا ہے تو اس کے پیچھے اللہ کی حکمت کیا ہے. لیکن اسے یہاں بحث و مباحثہ سے تعبیر کیا، اس لیے کہ ظاہری شکل گویا بحث و مباحثہ کی تھی. اللہ نے کچھ فرمایا، انہوں نے کچھ کہا، اللہ نے بھی کچھ فرمایا، تو بحث و مباحثہ نہیں تھا، لیکن ایسی شکل بحث و مباحثہ کی تھی، اس لیے اللہ جل جلالہ وعمن والہ نے فرشتوں کی اس گفتگو کو بحث و مباحثہ سے تعبیر فرمایا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ما کان لی من علم بالملئ الاعلی، ملئ اعلی کی مجھے تو کچھ بھی خبر نہیں تھی، اذ یختصمون، جب وہ آپس میں بحث و مباحثہ کر رہے تھے. پھر کیسے پتا چلا؟ ان یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جا رہی ہے، مجھے تو وحی سے معلوم ہوا. اب وہ بات جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدا ہونے سے پہلے واقع ہوئی تھی، جب میں تمہیں بتلا رہا ہوں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نہیں کہ مجھے کوئی خبر دینے والا خبر دے رہا ہے؟ یہ تو اس لیے کہ میں تمہیں خبر اس لیے دے رہا ہوں کہ میری طرف وحی کی جا رہی ہے. یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جا رہی ہے، اور یہ وحی صرف اس لیے کی جا رہی ہے، الا انما انا نذیر مبین، کہ میں کھلم کھلا ڈرانے والا اور پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں. اور وہ خبر کیا ہے؟ اب سنو وہ پوری خبر. تم میں سے کسی کے پاس وہ خبر ہے؟ کسی کو یہ پتا تھا کہ فرشتوں کی اور اللہ جل جلالہ وعمن والہ کی کیا گفتگو ہوئی تھی، اور ملئ اعلی میں شیطان نے اللہ جل جلالہ وعمن والہ کے ساتھ کیسے بحث کی تھی؟ اذ قال ربک للملائکۃ، جبکہ آپ کے رب نے کہا تھا فرشتوں سے، انی خالقکم بشرم من طین، بے شک میں مٹی کا ایک انسان بنانے والا ہوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پھر جب میں اسے پورا پورا بنا لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ، پھر میں اس میں اپنی روح پھونک دوں. یہ جو ہے اللہ تعالی نے روح کو اپنی طرف منسوب کیا. اس کا مطلب نعوذ باللہ یہ نہیں ہے کہ انسان میں جو روح پھونکی گئی تھی وہ اللہ کا حصہ تھا، یہ مراد نہیں ہے. اللہ تعالی بہت سی چیزوں کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں اسے عزت بخشنے کے لیے. جیسے کعبہ کو بیت اللہ کہتے ہیں، تو بیت اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اس میں رہتا ہے، بلکہ بیت اللہ اللہ کا گھر، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گھر کو ایک عظمت مل گئی کہ اللہ کی طرف یہ منسوب ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں نے انسان میں اپنی روح پھونکی، اس کا مطلب یہ کہ جو روح میں نے پھونکی تھی وہ میری پوری توجہ سے پھونکی تھی، اس روح میں عظمت پیدا ہو گئی. تو جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں فقعوا له ساجدین, تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر جانا. یہ تعظیمی سجدہ تھا, عبادت کا سجدہ نہیں تھا. بعض حضرات مفسرین نے یہ کہا ہے کہ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ آج کل ہم لوگوں کو کہا گیا ہے کہ جب تم سجدہ کرو, جب تم رکوع کرو, جب تم قیام کرو, جب تم تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھاؤ, اور جب تم قومہ کرو, جب تم جلسہ کرو, تو رخ تمہارا کس طرف ہونا چاہیے؟ بیت اللہ کی طرف. تو بیت اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں بلکہ بیت اللہ کو قبلے کی قبلہ ٹھہرایا, سمت ٹھہرایا, ڈائریکشن. تو اسی طرح اللہ جل جلالہ وعمن والہ نے فرشتوں کو جب یہ سجدہ کرنے کا حکم فرمایا تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت قبلے کی تھی, ڈائریکشن کہ آدم کی طرف سجدہ کرو, یا سجدہ تعظیمی, تم گر جانا سجدے میں. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون, اللہ تعالیٰ کا جب حکم ہوا تو تمام کے تمام فرشتے ایک ہی وقت میں سجدے میں گر گئے, الا ابلیس, سوائے ابلیس کے. استکبر, اس نے تکبر کیا, اس نے غرور کیا, بڑائی بتلائی. وکان من الکافرین, اور وہ کافروں میں سے ہو گیا, انکار کیا اللہ جل جلالہ وعام منوالو کے حکم کا. یا یہ کہ کافروں میں سے اس وقت نہیں ہو گیا بلکہ پہلے ہی سے کافر تھا لیکن اس وقت ظہور ہوا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہرقل کے پاس پیغام بھیجا, خط بھیجا اسلام کی دعوت دیتے ہوئے, تو اس نے پوچھا کہ مکہ مکرمہ سے یہاں کوئی تجارتی قافلہ شام میں آیا ہوا ہے؟ کہا آیا ہے, کہ بلاؤ ان کو, حاضر کرو. حاضر کیے گئے. اچھا بھائی یہ بتاؤ, تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ سب سے قریبی رشتے دار مجھے سے تھی. میں نے کہا میں ہوں. کہا تم آگے آ جاؤ, باقی سب پیچھے کھڑے رہو, میں تمہیں کچھ سوال کرنے والا ہوں, سچ سچ بتانا, اور پیچھے والے اگر یہ جھوٹ بولے تو اشارہ کر دینا. اس میں جو سوالات پوچھے اس میں سے ایک سوال یہ پوچھا ہرقل میں کہ جو لوگ ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کرتے ہیں ان میں سے کوئی مرتد بھی ہوتا ہے؟ ایک مہینے دو مہینے کے بعد چھوڑ کے چلا جاتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں, ایسا واقعہ تو نہیں ہوا. تو ہرقل جو ہے وہ آسمانی کتابوں کا عالم بھی تھا, اس نے کہا کہ یہ اس کے سچا ہونے کی دلیل ہے, اس لیے کہ ایمان کی خصوصیت ہی یہ ہے کہ جب وہ کسی کے دل میں اتر جاتا ہے پھر کبھی نکل نہیں سکتا. اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی مسلمان کسی مرحلے پر مرتد ہوتا ہے تو یہ سمجھ لینے کا کہ یہ پہلے ہی سے مسلمان نہیں تھا, یہ منافق تھا. مومن کبھی بھی کلمہ کفر نہیں بک سکتا. اسی سے میرے بھائیو ایک بہت بڑی تسلی ہمیں ہوتی ہے, اور وہ تسلی یہ ہوتی ہے کہ اگر اس وقت ہمارے دل میں ایمانیات اور عقائد کے بارے میں اطمینان ہے اور کسی قسم کا ہمیں شک محسوس نہیں ہو رہا ہے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ سچا ایمان ہے, اور اگر سچا ایمان ہے تو کبھی نکلے گا نہیں, اور کبھی نکلے گا نہیں تو حسن خاتمہ کی دولت سے ہم نوازے جائیں گے. لیکن عمل کرتے رہنا چاہیے, اللہ کی بے نیازی سے ڈرتے رہنا چاہیے, لیکن اطمینان رکھو, بہت زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں, حسن خاتمہ کی دولت کو مانگتے رہو. یہ بندہ عبدیت کو ظاہر کرے, یہ تقاضا ہے اللہ جل جلالہ عام منوالہ کی شان ربوبیت کا, شان الوہیت کا. لیکن بہرحال تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ استکبر, وہ تکبر میں مبتلا ہو گیا, وکانا من الکافرین, اور کافروں میں سے ہو گیا نہیں, وہ کافروں میں سے تھا. عربی زبان میں کانا کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں, ایک تو یہ کہ کافروں میں سے ہو گیا, اس کا مطلب یہ کہ پہلے مسلمان تھا اور اب سب کو نظر آ گیا کہ کافر ہو گیا انکار کر کے, اور دوسرا مانا ہے کہ نہیں, کہ اللہ کے علم میں تو یہ پہلے ہی سے کافر تھا. قال یا ابلیس, اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا, اے ابلیس, ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی, تجھے اس بات سے کون سی چیز نے روکا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا سجدہ کرنے سے تجھے کس بات نے روکا، اور اس چیز کے سامنے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. اللہ تعالی جو ہے ہاتھوں سے پاک ہے، اس کا مطلب یہ کہ جس کو میں نے اپنی قدرت سے پیدا کیا. استکبرت، کیا تو نے غرور کیا اور تکبر کیا ہے، اس کا مطلب یہ کہ کیا اپنی حقیقت کو پہچاننے کے باوجود بڑا بن رہا ہے. ام کنت من العالین، یا تو حق میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے. تو اس نے کہا قال انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں. خلقتنی من نارن، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا. وخلقتہ من طین، اور آپ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا. اب میرے بھائیو غور کرنے کی بات ہے، کہہ دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو تو یہ اس بات کی دلیل تھی کہ اللہ کی نظر میں آدم مجھ سے افضل ہے، مان لینا چاہیے تھا، لیکن نہیں، عقل کے گھوڑے دوڑائی. اور جو شخص بھی شریعت کے معاملے میں، اللہ کے حکم کے معاملے میں عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے اور اپنی عقل سے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ شیطان کے گروہ میں داخل ہو جاتا ہے. خلقتنی من نارین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا. اور منطق کیا تھی؟ آگ کو جتنا نیچے سلگاؤ وہ اوپر جاتی ہے، اور اس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا. مٹی کو جتنی بھی اونچے پھینکو وہ نیچے آتی ہے. آگ میں رفعت ہے، اس میں پستی ہے، تو رفعت والی چیز پستی والی چیز کے سامنے جھکے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سمجھا ہی نہیں کہ اللہ جل جلالہ عام نوالہ چونکہ سب سے اونچے ہیں، اس لیے ان کے یہاں رفعت کی قدر نہیں ہے، ان کے یہاں پستی کی قدر ہے. اللہ تو سب سے بڑے ہیں، وہ کسی کی بڑائی سے کیا متاثر ہوں گے؟ ان کے یہاں جو قدر و قیمت ہے وہ پستی کی ہے. آدم علیہ السلام کی بڑائی ہی اس بات کی بنیاد پر ہے کہ ان میں پستی تھی. قال فخرج منہا، اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے ارشاد فرمایا کہ تو اب یہاں سے نکل جا، جنت سے نکل جا، آسمانوں سے نکل جا. فإنک رجیم، اس لیے کہ تو مردود ہے. اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ اس سے نکل جا، یعنی جو حسن اور جو نورانیت میں نے تجھے اب تک دے رکھی تھی اس سے تو نکل جا، اب قیامت تک تو سیاہ اور ظلمت میں رہے گا. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک تجھ پر میری لعنت رہے گی قیامت کے دن تک. اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن کے بعد تو کافر کافر، مسلمان مسلمان، وہاں سب کو لعنت نظر آ جائے گی، تو اس کے بعد تو تیرے لیے لعنت ہے ہی، لیکن فیصلے کے دن تک بھی تیرے اوپر میری لعنت برستی رہے گی. قال، تو اس نے کہا رب اے میرے پروردگار، فانذرنی الی یوم یبعثون، آپ مجھے مہلت دیجئے اس دن تک جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن تک. قال، تو اللہ تعالی نے فرمایا فانک من المنذرین، بے شک تو ان لوگوں میں سے ہے جنہیں مہلت دی گئی ہے. تو یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی نے اس کی دعا قبول کر لی اس وقت اور اسے مہلت دے دی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دعا قبول نہیں ہوئی، بلکہ اللہ تعالی نے شروع ہی سے اتنی لمبی عمر اس کے مقدر میں لکھی تھی. تو جب اس نے یہ کہا کہ اے اللہ مجھے لمبی عمر دیجئے قیامت کے دن تک، تو اللہ نے کہا کہ پہلے ہی سے تیری اتنی عمر ہے. الی یوم الوقت المعلوم، مقرر وقت کے دن تک، یعنی قیامت کے دن تک تو زندہ رہے گا. اب جب اسے یقین ہو گیا کہ اللہ نے ارشاد فرما دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی زبان سے جو بات نکلتی ہے اس کے خلاف نہیں ہو سکتا، اب دادا گیری سے بات کرنے لگا. قال، اس نے کہا فبعزتک، آپ کی عزت کی قسم، لأغوینہم اجمعین، میں ضرور بھی ضرور ان تمام کو گمراہ کروں گا. الا عبادک منہم المخلصین، مگر ان میں سے تیرے مخلص بندے، یعنی تیرے جو خالص کیے ہوئے بندے ہوں گے ان کو میں گمراہ نہیں کر سکوں گا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مخلص اور مخلص بندوں میں شامل فرمائے. الا عبادک منہم المخلصین، اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی یہی ارشاد فرمایا ہے وہاں، انہ من عبادنا المخلصین. اسی لیے اس میں کسی قسم کا شبہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ زلیخا کے ساتھ کچھ کرنے کا حضرت یوسف علیہ السلام نے ارادہ کیا تھا. مخلص پر تو بس ہی نہیں چلتا شیطان کا, خود اس کو کہتا ہے کہ میں گمراہ کروں گا لیکن ان لوگوں کو جو تیرے مخلص بندے ہوں گے, مخلص جسے اللہ نے خالص کر دیا ہو, جسے اللہ نے پیور کر دیا ہو, جس کا اللہ نے تزکیہ کر دیا ہو. قال, تو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا فالحق, میں ٹھیک ٹھیک بات کہتا ہوں, سچی بات کہتا ہوں, والحق کا اقول, اور سچ بات ہی میں ہمیشہ کہتا ہوں, سن لے, لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ, میں تجھ سے اور جو بھی تیرے پیچھے چلیں گے اور تیرے بہکانے پر گناہ کریں گے ان تمام سے جہنم کو ضرور بھی ضرور بھر دوں گا. اللہ تعالی حفاظت فرمائے. اس لیے میرے بھائیو کوشش اس بات کی جائے کہ شیطان کی اتباع کی جگہ پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں. ہمیں ہر موقع پر اللہ بھی کچھ وعدہ کرتے ہیں اور شیطان بھی وعدہ کرتا ہے. فجر کی نماز کے وقت اللہ کا کیا وعدہ ہے, میرے بندے تو اٹھ جائے گا تو تجھے رزق حلال دوں گا, تیرے رزق میں برکت دوں گا, تجھے تیرے دل کو سکون دوں گا. یہ میرے بندے تو اٹھ کر کے نماز پڑھ لے اس لیے کہ من صلی البردین دخل الجنہ, جو فجر کی اور عصر کی نماز با جماعت پڑھے گا جنت میں داخل ہو جائے گا. یہ اللہ کا وعدہ. اور شیطان کا وعدہ کیا ہے, اٹھے گا تو تکلیف ہوگی, ٹھنڈی لگے گی, نیند خراب ہوگی, سر میں درد ہوگا. یہ وعدے ہر جگہ پر, ٹی وی دیکھتے وقت شیطان وعدہ کرتا ہے کہ بہت مزہ آئے گا, دو گھنٹے پاس ہو جائیں گے, لطف آئے گا, میوزک سننے کو ملے گی, طرح طرح کی چیزیں دیکھنے کو ملے گی. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے اگر تو دیکھے گا تو جہنم میں جائے گا, اور اگر بچے گا میں تیرے سینے کو نور سے بھر دوں گا. ہر جگہ پر وعدے دونوں کے. اب جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اتباع کرتے ہیں, اللہ کے احکام کی پیروی کرتے ہیں, وہ جنتی ہے انشاءاللہ, اور جو شیطان کے پیچھے چلتے ہیں وہ جہنمی ہیں. اب قیامت کے دن وقال الشیطان لما قضی الامر, شیطان کہے گا جب سب شیطان اور سارے شیطان کے پیچھے چلنے والے جمع کر کے جہنم کے پاس جب پہنچیں گے تو وہاں بھی وہ تقریر کرے گا, اور تقریر کرے گا ہمیں, وہ کہتے ہیں زخم میں نمک ڈالنے کے لیے, وہ کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق. دیکھو بھائی دنیا میں جب تم تھے تو اللہ تعالیٰ بھی تم سے وعدہ کرتے تھے, ووعدتکم, اور میں بھی تم سے وعدہ کرتا تھا. فرق یہ تھا کہ وعد الحق کے اللہ کا وعدہ سچا تھا, فاخلفتکم, اور میں نے تم کو دھوکہ ہی دیا ہے. وہاں بھی ستائے گا جہنم میں جانے سے پہلے. وما کان لی علیکم من سلطان, اور دیکھو جو کچھ کیا تھا تم نے کیا تھا, میں نے تمہیں مجبور نہیں کیا تھا, میری کوئی اتھارٹی نہیں تھی, الا ان دعوتکم, میں نے تو تمہیں بلایا, فاستجبتم لی, اور میری انویٹیشن پر تم دوڑتے اور بھاگتے آ جاتے تھے. فلا تلومونی ولومو انفسکم, مجھے میری ملامت مت کرو, میرے اوپر ناراضگی مت دکھاؤ, اپنے آپ پہ ناراضگی دکھاؤ. اور سن لو غور سے کہ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی, نہ میں تمہاری اب مدد کر سکتا ہوں نہ تم میری مدد کر سکتے ہیں. اس لیے میرے بھائیو اس وقت تک آنے سے پہلے پہلے شیطانی راستے سے ہٹ کر رحمانی راستے پہ آ جاؤ. شیطانی راستے پہ جو رہتا ہے وہ دنیا میں بھی پریشان ہوتا ہے, آخرت میں بھی پریشان ہوگا, اور جو رحمانی راستے پہ آتا ہے وہ دنیا میں بھی اللہ کی رحمت میں ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی رحمت میں ہوگا. آخر میں ارشاد فرمایا قل, اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے, ما اسألکم علیہ من اجر, میں اس دعوت پر, اس بات پر, اس پیغام پر تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا. وما انا من المتکلفین, اور میں بناوٹ والا نہیں ہوں, میں بناوٹ والا نہیں ہوں کہ نبی نہیں ہوں پھر بھی بناوٹ سے نبی بنا ہوا ہوں. میں بناوٹ والا نہیں ہوں یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ قرآن نہیں ہے پھر بھی قرآن بنا کر تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں. ان ہو الا ذکر للعالمین, یہ تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت کی چیز ہے. اسی سے پتا چلا کہ ہماری شریعت بناوٹ کو پسند نہیں کرتی ہے. ایک شخص ولی نہیں ہے پھر بھی ولی بن کے پھرتا ہے, ایک شخص نیک نہیں ہے پھر بھی اوپر اوپر سے بناوٹ سے نیک رہتا ہے، ایک شخص در حقیقت متکبر ہے اور اوپر اوپر سے متواضع بن کر کے رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بناوٹ کو پسند نہیں کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کے شاگرد امام مسروق فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں گئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو، اگر تم سے کوئی چیز پوچھی جائے، چونکہ طلبہ تھے بڑے بڑے علماء، اگر تم سے کوئی چیز پوچھی جائے اور تمہیں پتا ہو تو تم بتلا دیا کرو۔ اس وقت یہ مت کہو کہ نہیں نہیں بھائی میں تو چھوٹا آدمی ہوں، مجھے پتا نہیں، اوپر اوپر سے بناوٹ۔ اور اگر تمہیں کوئی چیز معلوم نہ ہو تو وہاں بھی بناوٹ مت کرو کہ میں بہت بڑا عالم ہوں اور کچھ بولنا ہی پڑے گا مجھے، بلکہ اس وقت کہہ دو کہ لا عالم، مجھے پتا نہیں ہے، واللہ عالم، اور اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے۔ اور پھر آگے فرمائے کہ اس لیے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے اور میں نہیں جانتا، یہ کہنا بھی علم ہے، اس لیے کہ اس کے پاس یہ علم ہے اور خدا کا خوف ہے کہ یہاں مجھے بولنا نہیں چاہیے اس لیے کہ مجھے مسئلہ معلوم نہیں ہے۔ تو بناوٹ سے روک کر پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے مزدوری نہیں مانگتا، وما انا من المتکلفین، اور میں بناوٹ والا نہیں ہوں، ان ہو الا ذکر للعالمین، یہ تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت کی چیز ہے۔ ولتعلمن نبأہ بعد حین، اور اس کا کیا مقام تھا، اور اس کے اندر جو خبریں ہیں وہ ایک وقت کے بعد تم ضرور بھی ضرور جان لو گے، یعنی اب ابھی جان لو گے، 5-10 سال کے بعد جب آنکھیں بند ہو جائے گی اور قبر میں جاؤ گے اس وقت سامنے آ جائے گا کہ قرآن نے جو کہا تھا وہ بالکل ٹھیک تھا۔ ایک وقت کے بعد تم ضرور بھی ضرور اس قرآن مجید کی حالت کو اور اس قرآن مجید کی خبر کو جان لو گے، تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بھائی اس کٹھن گھڑی کے آنے سے پہلے پہلے ہم سب کو قرآن پر مکمل اعتماد نصیب فرمائے، قرآن کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالی کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ایک اور سورت کو سننے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ سے ہم دستبد دعا ہیں کہ اللہ تعالی مرتے دم تک ہمیں قرآن سمجھنے اور سمجھانے والوں کی فہرست میں رکھے، اور اللہ تعالی جس طرح ہمیں سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرماتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی مکمل توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں جیتا جاگتا قرآن بنا دے، اور اللہ تعالی قرآن کی تعلیمات کو عام اور تام بنا دے، اور پورے عالم سے مسلمانوں کے اوپر جو حالات ہیں ان حالات کو اللہ تعالی دور فرما کر اچھے حالات سے مسلمانوں کو چین اور سکون نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرة، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ الحرمین الشریفین والمسجد الاقصى المبارك، وجعلها اللهم آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين، اللهم أعز وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين۔ الحمد للہ، بھائی سورہ سعد ختم ہو گئی اللہ کے فضل سے۔